بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسوله الکریم و اہل بیته الطیبین الطاہرین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین. اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابه الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا صدق اللہ العلی العظیم. عزیزان گرامی قدر، آج کا جو ہمارا عنوان ہے، آپ متوجہ ہیں کہ وہ فلسطین اور اسرائیل کا جو اس کے اوپر غاصبانہ قبضہ ہے اس کے حوالے سے ہے. یقیناً میں ابتدا میں ایک جو ہے وہ فلسطین کے حوالے سے اور اسرائیل کے حوالے سے ایک تاریخی اجمالی طور پر کچھ مطالب ہیں جو کہ پیش کروں گا آپ کی خدمت میں، اور اس کے بعد انشاءاللہ کچھ مطالب اور آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. معمولاً ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی فلسطین کا اور اسرائیل کا ذکر آتا ہے تو بات کو جو ہے وہ 1947 یا 48 سے شروع کیا جاتا ہے، کہ جب باقاعدہ فلسطین کے اندر جو ہے وہ اسرائیلیوں کی مہاجرت کا سلسلہ جو ہے وہ تقریباً اوج پر پہنچ چکا تھا اور ایک بڑی تعداد وہاں پہ سیٹل ڈاؤن ہونا شروع ہو چکی تھی، اور پھر برطانیہ کی مدد سے ان کو سپورٹ کیا گیا، امریکہ کی مدد سے ان کو سپورٹ کر کے وہاں پر ان کو آباد کیا گیا، اور پھر باقاعدہ جو ہے وہ ایک فلسطینی یا اسرائیلی ریاست کے عنوان سے جو ہے وہ منظور کیا گیا اسرائیل کو. لیکن اگر ہم تھوڑا سا ذرا تاریخ میں پیچھے جائیں تو آپ کو یہ بات سن کر شاید تھوڑی سی حیرت ہوگی، لیکن اس سرزمین کے پہلے رہائشی یا پہلے آباد کار جو ہیں وہ عرب ہی ہیں، اور عرب جو ہے وہ سرزمین عرب سے موو کر کے، مہاجرت کر کر اس ایریا میں آ کر آباد ہوئے تھے. اور بعد والی جب صورتحال ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دو فرزندان جناب اسحاق اور جناب اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام میں سے، جناب اسحاق جو ہیں وہ کنعان اور پھر اس کے اطراف میں، اور پھر یہی فلسطین کا ایریا ہے جس میں وہ لوگ رہے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان کو مکہ ملا کر آباد کیا گیا. اچھا، دونوں مقامات پر تقریباً یعنی ملتا ہے کہ فلسطین میں بھی جو بیت المقدس ہے اور قبلہ اول رہا مسلمانوں کا، اس کی تعمیر کے حوالے سے بھی جو ہے وہ جناب ابراہیم کا کردار تاریخ میں ملتا ہے، اور خانہ کعبہ کے بارے میں تو خاص طور پر جو ہے وہ قرآن نے بھی ذکر کیا اور آپ کا کردار ملتا ہے. اب بہت واضح سی بات ہے، یقیناً تاریخ کے بہت سارے اوراق آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوں گے. حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں جناب یعقوب، کہ جن کا لقب اسرائیل، اور پھر آپ سے بنی اسرائیل ہی معروف ہوئے ہیں یہودی دنیا میں. اور جناب یعقوب کے بیٹے جناب یوسف، جناب یوسف مصر میں آتے ہیں، اور مصر میں آپ کو حکومت ملنے اور آپ کو جو مقام اللہ تعالیٰ نے مصر میں آپ کو عطا کیا، اس کی وجہ سے سارے بنی اسرائیل مصر میں موو کر جاتے ہیں اور مصر میں ہی آباد ہوتے ہیں، مصر میں ہی رہتے ہیں، اور پھر مصر میں جو بھی صورتحال پیش آئی ہے، بہرحال یہ اپنی جگہ ابحاث ہیں، لیکن یہودیوں کی تاریخ جو ہے وہ سازش اور یعنی خراب کاریاں اور دھوکہ فریب اور مینیپولیشن، یہ ان کی تاریخ رہی ہے. یہی کام جب انہوں نے مصر میں انجام دینا شروع کیا تو جو مصر کے آبائی لوگ تھے کہ فرائین کا جن سے تعلق تھا، انہوں نے ان کی خراب کاریوں کی وجہ سے، ان کے اوپر اور ان کی سازشوں کی وجہ سے، ان کی مینیپولیشنس کی وجہ سے ان کے اوپر جو ہے وہ سختیاں ڈھانا شروع کیں. اس زمانے سے لے کر جو زمانہ آتا ہے وہ جناب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ فرعون کو شکست دینے کے بعد، فرعون غرق ہو گیا، لیکن آپ نے بنی اسرائیل کو وہاں سے نکالا، نکالنے کے بعد آپ بنی اسرائیل کو لے کر چلے ہیں، اور فلسطین میں داخل ہونے سے پہلے ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے کہ ابھی آج کا وہ موضوع نہیں ہے کہ میں آج اس کو تفصیلاً بیان کروں، لیکن آپ قرآن کا مطالعہ کریں اور آپ جانتے ہوں گے کہ تقریباً 40 سال یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین میں سرگردان اور پریشان کیا، ان کو جو ہے وہ اس جگہ کے فلسطین کے جو ہے وہ آثار دکھائی دیتے تھے شہر کے، اور لیکن صبح اٹھتے تھے تو پھر اس سے دور ہوتے تھے، پھر سارا دن چلتے تھے اس طرح سے، ایک دو مہینے نہیں بلکہ 40 سال جو ہے وہ ان کے ساتھ یہی سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 40 سال کے اس عذاب کے بعد جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے فلسطین میں، جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو پھر ان کو فلسطین میں داخلے کی اجازت دی اور یہ فلسطین میں آ کر آباد ہوئے۔ خوب، اب یہ جا کر جب فلسطین میں آباد ہوئے ہیں، حضرت موسیٰ کے دور سے آپ بات کو آگے بڑھاتے ہیں، تو پھر جناب اشمعیل کے دور میں جو ہے وہ جناب اشمعیل نے سلسلے کو جاری کیا، پھر ان کو اکٹھا کیا، پھر جناب طالوت علیہ الصلوۃ والسلام کی سربراہی میں ان کے لشکر جو ہیں وہ تشکیل پائے، اور اس کے بھی جو داستانیں ہیں وہاں پر بھی جو انہوں نے جناب طالوت کو جس طرح سے تنگ کیا انہوں نے اور جناب طالوت کو جس طرح سے اذیت کی، اس کے نتائج جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جناب داؤد اور پھر جناب سلیمان کی حکومتیں قائم ہوتی ہیں۔ ان حکومتوں میں جو ہے جناب داؤد اور پھر جناب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں فلسطین کے اوپر، چونکہ جناب آپ متوجہ ہیں کہ جناب سلیمان کی حکومت ایک بڑی قدرت مند اور طاقتور حکومت تھی، تو اسی دور میں فلسطین کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور ہیکل سلیمانی بنا اور بہت ساری مساجد اور بہت ساری بڑی جو عمارات ہیں وہ تعمیر ہوئیں۔ اس کے بعد اگر آپ تاریخ کا ذرا سا بھی مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے فوراً بعد ان کے درمیان میں دو بڑی قوتیں، ایک قوت سامریہ اور ایک قوت یہودیہ، یہ دو قوتیں جو ہیں وہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو ہے وہ اس سلسلے میں جاری رہی ہیں۔ سامریہ قوت جو ہے یہ وہ ہے جو بعد میں چل کر جو ہے شیطان پرست قوت کے سامنے طور پر سامنے آئی، زائنسٹ کے طور پر سامنے آئی، فری میسنری، ایلیمیناٹی اور یہ سارا کچھ۔ اچھا، اس کے بعد سے ان کا ایک زوال اس طرح سے چلا آ رہا ہے فلسطین میں بھی کہ بعد میں یعنی جو روم کی حکومت تھی وہ غالب ہو گئی تھی، اور روم کے جو بت پرست تھے ایک زمانے میں لوگ، انہوں نے جو ہے وہ ان کے اوپر غلبہ پا کر ان کو حکومت سے بے دخل کر دیا تھا۔ بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جو ہے سازشیں کیں، اور یہ وہ قوم تھی کہ جس نے ان کو تکلیف پہنچائی اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حتیٰ قتل تک میں ان کا ہاتھ سمجھنے شامل رہا۔ لیکن اس دور میں حضرت عیسیٰ کو اپنے تئیں انہوں نے قتل کرنے کے بعد، ان کے اپنے خیال میں انہوں نے قتل کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو چوتھے آسمان پر بلا کر اپنے حفظ امان میں رکھا۔ وہاں سے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے مسیحیت کا جو ہے وہ ایک طرح سے عروج شروع ہوتا ہے۔ ان کی تمام تر سازشوں کے باوجود روم کی جو بت پرست حکومت تھی وہ آہستہ آہستہ مسیحیت کی طرف متوجہ ہونا شروع ہوتی ہے، اور آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ روم میں مسیحیت کا جو اقتدار ہے وہ شدید ہو جاتا ہے، اور جب مسیحی اقتدار حاصل کرتے ہیں تو مسیحی باقاعدہ ان کے اوپر پابندی لگا دیتے ہیں، حتیٰ بعض ہمارے پاس تاریخی روایات کے مطابق مسیحی ہیں کہ جنہوں نے پہلی مرتبہ وہاں سے نکالا، سے لے کر ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائی اسلام کے ایام میں، البتہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد، لیکن اسلام کے بالکل ابتدائی ہی ایام میں فلسطین جو ہے اور اس کا ایریا اسلام مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوتا ہے، اور تب سے لے کر 1948 تک یوں سمجھ لیں کہ تقریباً یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا ہے، یعنی درمیان میں اگر بہت تھوڑی سی مدت کے لیے کبھی کسی اور حکومت کے ہاتھ میں اگر گیا یا کسی اور ملت کے ہاتھ میں گیا تو گیا، مگر وہ بہت مختصر مدت کے لیے، ورنہ اب آپ تصور کریں کہ تقریباً 670 عیسوی سے لے کر 1948 تک ایک اتنا طولانی دورانیہ ہے کہ جس میں یہ مسلمانوں کے اختیار میں رہا، اور ایک زمانے تک تو حتیٰ مسیحی جو تھے جنہوں نے ان کے اوپر پابندی لگائی تھی وہ مسلمانوں کو بھی یہ کہتے تھے کہ آپ جو ہے وہ ان کو اندر نہیں آنے دینا، ان کو عبادت کے لیے جگہ نہیں دینا، لیکن مسلمانوں نے بالآخر ان کے ساتھ تھوڑا سا مراعات کی اور ان کو نسبتاً جو ہے وہ جگہ دی، اور ان کے حساب سے کوشش کی گئی کہ یہ جو ہے وہاں پر اپنی جو بھی عبادات ہیں اور جو سلسلے ان کے ان کو جاری رکھیں. اچھا اب آپ میں تاریخ میلاد ماتا وہ ساری تفاصیل بیان ابھی نہیں کر سکتا کہ اس سارے دور میں یہ یہودی جو ہیں یہ مختلف جگہوں پر اپنے قدم جمانے کی کوشش کرتے رہے, مختلف جگہوں پہ انہوں نے حکومتوں میں مداخلت, مولیپلیشن, مختلف حکومتوں کی جوڑ توڑ, کلونائزیشن میں ان کا رول, مرکنٹلزم میں ان کا رول, وہ سارے کے سارا اپنی جگہ پر ہے. پھر تجارتوں کے اندر جو ان کی سازشیں تھیں, کمپنی کے نام سے ایسٹ انڈیا جو کمپنیز بنی تھیں, اصل میں بیسیکلی کمپنی بنی تھی, کمپنی مختلف ایریاز میں جا کر کام کرتی تھی, جس ایریا میں کام کرتی تھی اس ایریا کے اعتبار سے اس کا نام ہوتا تھا. ایسٹ انڈیا جو کمپنی تھی وہ ساری کی ساری جو ہے وہ انہی یہودیوں کے ہاتھ میں تھی, جس میں یہ غیر قانونی منشیات کا کاروبار, اس طرح کے تمام جتنے بھی یعنی آپ تاریخ میں دیکھیں گے کہ میں ایک لفظ استعمال کروں کہ ڈرٹی ورکس آپ تلاش کریں گے تو اس میں آپ کو ان یہودیوں کا ہاتھ ملے گا. سے لے کر انہوں نے پھر جب باقاعدہ فری میسنریز کو بنایا اور پھر فری میسنریز نے دوبارہ ان کو جوائن کرنا شروع کیا, ان کو گیدر کرنا شروع کیا, تو اس کے بعد انہوں نے مختلف حوالوں سے اپنے لیے جو ہے وہ جگہ بنانا شروع کی. لیکن ان کے پاس جو ہے وہ ایک بڑا ایشو یہ تھا کہ ان کو اپنے لیے جگہ جو ہے وہ نہیں مل رہی تھی. تو اس میں 1897 میں ان لوگوں نے ایک بہت بڑا جو ہے وہ جسے کہنا چاہیے کانفرنس کی, جس میں تھیوڈور ہرٹسل جو ہے اس نے جو ہے اس کو باقاعدہ لوگوں کو تشویق دلائی, شوق دلائے, ان سب کو جمع کیا, اور وہاں پر پہلی مرتبہ جو تھا اس اجلاس کے اندر یہودیوں کی حکومت اور یہودیوں کی باقاعدہ جو ہے وہ ایک ملک کا کانسیپٹ دیا گیا, اور اس کے لیے جو سرزمین کا انتخاب کیا گیا وہ فلسطین کی سرزمین تھی. لہذا اب آپ یعنی اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جو لوگ فلسطین کا اور اسرائیل کا کریشن وغیرہ یا اس کی ابتدا جو ہے وہ 1948 سے سمجھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ حالات ایسے پیش آئے, کچھ واقعات ایسے پیش آئے, کچھ چیزیں ایسی ہوئیں کہ جن کے نتیجے میں ایسا ہو گیا. ایسا ہرگز بھی نہیں ہے. آپ اگر تھوڑا سا بھی تاریخ کو اسٹڈی کریں پراپرلی اور اس کو جا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ 19th century کے مڈ سے آن ورڈ یہ باقاعدہ ایک پلاننگ کے طور پر زائنزم ان کا جو پلاننگ کر رہا تھا, زائنس پلاننگ جو تھی وہ باقاعدہ ان کو گیدر کرنے, ان کو جمع کرنے, ان کو ایک حکومت دلانے اور ان کو پوری دنیا کے اوپر جو ان کا قبضہ اور ان کا نفوذ ہے اس کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ پلاننگ شروع ہو گئی تھی. اسی طرح سے ایک بلفور کیا نام ہے اناؤنسمنٹ تھی ایک بہت بڑی, اس کے اوپر جو ہے اگر اس کے حوالے سے آپ جا کر دیکھیں تاریخ میں ایک بہت بڑا ایونٹ ہے کہ جس میں باقاعدہ جو ہے وہ روٹشیلڈ جو تھا اس نے اناؤنس کیا تھا, اور اس کے حوالے سے اس کے ایک بہت بڑا یعنی فاؤنڈنگ اسٹون جس کو آپ کو کہنا چاہیے کہ وہ تشکیل پایا تھا, اور اس میں انہوں نے کوشش کی تھی کہ وہاں سے دوبارہ فلسطین کے اندر جو ہے وہ اپنی آبادکاری کے سلسلے کو جاری کریں. لیکن ہر مرتبہ ان کو جو ہے وہ نقصان اٹھانا پڑتا تھا اور ان کو ہر دفعہ جو ہے وہ رد کر دیا جاتا تھا. حتیٰ عثمانی دور کے ایک بادشاہ کو انہوں نے یعنی باقاعدہ رشوت آفر کی تھی, ایک بہت بڑا اماؤنٹ آفر کیا تھا اس زمانے میں کہ وہ پیسے لے کر ان کو جو ہے وہ فلسطین میں انٹری دے دے. اچھا جب یہ ساری کی ساری ان کی کوششیں ابتدائی طور پر جو ہے وہ ناکام ہوئی ہیں, تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی 20th century کا آغاز ہوتا ہے دنیا میں دو بڑی جنگیں World War I اور World War II پیش آتی ہے. اب World War I اور World War II کو اگر آپ صحیح معنی میں تجزیہ کریں تو اس میں آپ کو ایک بہت بڑا ہاتھ جو ہے وہ انہی لوگوں کا ملے گا. ایک پھر پورا سلسلہ ہے, ایک پوری سٹوری ہے کہ جس کو بلڈ کیا گیا, جس کو بنانے کی کوشش کی گئی, جس کے حوالے سے یہ گفتگو کی گئی کہ جی جرمن جو تھے اس میں خاص طور پہ ہٹلر جو تھا وہ ان کو قتل کرنا چاہتا تھا یا اس نے ان کے اوپر بہت سارے مظالم ڈھائے. ہولوکاسٹ کے نام سے ایک بہت ہی جھوٹی جو ہے وہ قتل اور مظلومیت کی داستانیں جو ہے ان کو گڑھا گیا, یعنی ایک پورا جسے کہتے ہیں کہ مظلومیت کا پلیٹ فارم جو ہے نا وہ ان کے لیے کریٹ کیا گیا. یہ سارے کا سارا پلیٹ فارم اس لیے کریٹ کیا گیا تھا کہ علی الظاہر لوگوں کے آنکھوں میں ایک دھوکہ دیتے ہوئے کہ جی اسرائیلیز جو ہیں وہ یا یہودی جو ہیں وہ مظلوم ہیں اور ان مظلوموں کو جو ہے وہ زمین چاہیے, جگہ چاہیے, اور اس عنوان سے اپنے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کر کے اور پھر فلسطین میں یہ اپنی آبادکاری کا سلسلہ جو ہے اس کو شروع کریں۔ اچھا، یہ جو بیلفور یا بیفور ڈیکلریشن تھا، اس ڈیکلریشن کے بعد سے جو ہے وہ ایک سلسلہ ان کا شروع ہو چکا تھا، کنٹینیوسلی ان کا جو ہے وہ مہاجرت کا سلسلہ فلسطین میں شروع ہو گیا تھا۔ وہاں کے عرب جو تھے وہ ان کے خلاف احتجاجات کر رہے تھے، ان کے خلاف جو ہے وہ کوشش کر رہے تھے کہ ان کو وہاں پر آباد نہ ہونے دیا جائے، لیکن ایز یو نو ہر دفعہ جو ہے وہ طاقتور قدرتیں جو ہے وہ طاقتور ہاتھ جو تھے وہ ان کو آباد کرنے میں وہاں پر اپنا ایکٹیو رول پلے کرتے رہے، سے لے کر جو ہے وہ زمانہ کہ جب انہوں نے 1948 میں باقاعدہ دو ان کے شپس بھر کر جو ہے وہ آ کر ساحل پر کھڑے ہو گئے، اور ایک شپ کو پھر انہوں نے جان بوجھ کر ڈبویا، اور اس کے بعد ایک ایمرجنسی نافذ کر کے جو ہے ان کے لوگوں کو وہاں پر اتارا گیا، اور اتارنے کے بعد ایک عجیب و غریب صورتحال۔ اب آپ دیکھیے، یعنی کسی کے گھر میں زبردستی گھس کر، مثلا میں آپ کے گھر میں، میرے پیچھے کوئی طاقتور آدمی ہوں، میں آپ کے گھر میں گھس جاؤں اور آپ کے گھر میں جا کر قبضہ کر لوں، نام میرا پناہ گزین ہو، لیکن میں آپ کو جو ہے وہ دو کمروں میں محدود کر دوں، یا مثلا ایک کمرے میں محدود کر کے پورے گھر کے اوپر قابض ہو جاؤں، اور اس کے بعد جو ہے وہ کچھ عرصے کے بعد پتہ لگے کہ جی آپ جو ہے نا اسی جگہ پہ میں آپ کو کہوں کہ آپ مجھے آپ کرایہ دیں، تو اب آپ کی جو صورتحال ہوگی، اس وقت فلسطینی اسی صورتحال سے گزر رہے ہیں۔ دیکھیے، پوری دنیا کے اندر اس وقت جو پروپیگنڈا مشینری ہے وہ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے، پوری دنیا کا میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے، پوری دنیا کا سوشل میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے، اسلحے بنانے کی جتنی بھی دنیا میں فیکٹریز ہیں ان میں سے بڑی ان کے ہاتھ میں ہیں، ساری بڑی ملٹی نیشنلز ان کے ہاتھ میں ہیں، میڈیسنس کی کمپنیز ان کے ہاتھ میں۔ اچھا، جس جگہ پر یہودی آپ کو جسے کہنا چاہیے وجود ملے گا، ایون وہ چیز آپ کو کرپٹ ملے گی، یعنی ایون مثلا اب آپ میڈیکل کو اگر ٹچ کرتے ہیں تو جتنی بھی میڈیکل انڈسٹری ہے اس وقت دنیا میں، یعنی ان کا جو کام ہے وہ یہ کہ یہ وبا پھیلاتے ہیں، اس کے بعد اس کی ویکسین اور یا میڈیسن بیچتے ہیں، علاج کا جو سسٹم ہے اس کو اس طریقے سے انٹروڈیوس کرایا گیا ہے کہ وہ پراپر علاج نہیں ہے، اور ایک ایسی یعنی بہرحال جو ہمارے ڈاکٹر حضرات ہیں ان کو یہ شاید باتیں میری تھوڑی سی بری لگیں گی، لیکن میں خود ڈاکٹر طبقے کے ہی الفاظ دہرا رہا ہوں، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، وہ ڈاکٹرز جو کہ بعد میں ڈفرینٹ دیگر سسٹمز کو پڑھنے کے بعد بعض چیزوں کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ ہے، اس میں آپ جا کے دیکھیں جتنی بھی کتابیں ہیں وہ ساری انہی کی چھپی ہوئی ہوتی ہیں، اور اس میں اس طریقے سے برین اسٹارمنگ کی جاتی ہے کہ یہ لوگ پھر کسی اور سسٹم کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ باقی دنیا کا ہر جو میڈیکل سسٹم ہے، میڈیسنل سسٹم ہے، وہ دھوکیا ہے، وہ مثلا ایک جسے کہنا چاہیے فضول چیز ہے، اور صرف جو میڈیکل ہم علاج کرتے ہیں بس یہی علاج ہے، اس کے علاوہ سب کچھ جو ہے وہ فضول ہے۔ اب یہ جو ساری صورتحال ہے، اس سے ایک بات ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ان کو فلسطین میں اتارنے کے پیچھے اور باقاعدہ فلسطین میں ان کی حکومت بنانے کے اعتبار سے ایک باقاعدہ پراپر پلاننگ ہے کہ جس کے تحت یہ کام کیا گیا ہے۔ یہ بات ہمیں اور آپ کو اب سمجھنی چاہیے کہ ان کی وہ جو ایک ہم کہتے ہیں نا سربلندی کا دور، جس میں ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نعمتیں نازل کیں، ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں ان کو باقی اقوام سے جو ہے وہ افضل رکھا، ان کے اوپر من و سلوہ نازل کیا، اس کے باوجود بھی یہ ایک ایسی ناشکری قوم کے طور پر ثابت ہوئی کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو قتل کیا، ناحق قتل کیا، اور انہوں نے وہ بدترین مثالیں قائم کیں کہ جس کے بعد اب عذاب الہی کا جب اس وقت شکار ہوئے ہیں۔ تو اب ان کو آپ تصور کر لیں تقریباً یعنی 2000 سال کا تو اگر ہم اندازہ لگانا چاہیں تو اندازہ ان کو ہو چکے ہیں۔ اب اس پورے ٹائم پیریڈ میں کہ جہاں سے ان کا ڈاؤن فال چل رہا ہے، یہ اس پورے دورانیے میں یہ کوشش ضرور کرتے رہے ہیں کہ دوبارہ سے اپنے آپ کو پاور میں لے کر آئیں، دوبارہ سے آ کر چیزوں کو اپنے قبضے میں لیں، لیکن ایک بہت بڑا ٹائم ایسا گزرا ہے کہ جس میں یہ اپنی تمام تر قوت کے باوجود دنیا میں کوئی ایسی سچویشن نہیں اپنے لیے کریٹ کر سکے، یعنی کئی مقامات پر مسلمانوں نے ان کو شکست دی اور ان کو کارنر کیا۔ ایک بہت بڑی ہسٹری ان کی جو ہے وہ کرسچنز کے ساتھ ہے کہ جہاں پر کرسچنز نے ان کو جو ہے وہ مارا پیٹا اور ان کو جو ہے وہ کارنر کیا ہے، سے لے کر آپ آ جائیں تو تقریباً یوں سمجھ لیں کہ 15ویں صدی اور 16ویں صدی سے جو ہے رینیزنس کی جو تحریک شروع ہوئی ہے اس میں انہوں نے انٹلیکچولی جو نفوذ کرنا شروع کیا، انہوں نے جس طریقے سے عیسائیت کی شکل کو بدلا، انہوں نے جس طرح سے مسلمانوں کے درمیان میں رخنے پیدا کیے، یعنی انہوں نے تقریباً کئی صدیاں، 3 یا 4 صدیاں صرف اپنی سازشوں کے ذریعے سے مختلف ادیان اور مختلف اقوام کو جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کیا. آج دنیا ان کی ان سازشوں کے بعد کہاں کھڑی ہے؟ آج دنیا اس جگہ پر کھڑی ہے کہ عیسائیت کی جو شکل ہے وہ تقریباً بالکل تبدیل ہو چکی ہے، یعنی ان کو دین سے اتنا دور کر دیا گیا ہے، ان کے دین کی شکل اتنی مسخ کر دی گئی ہے کہ اگر آپ حقیقی عیسائیت کو تلاش کرنے نکلیں گے تو شاید آپ کو حقیقی عیسائیت اس وقت دنیا میں کہیں پر بھی نہ ملے. نہ ان کا جو عبادی تصور تھا، جو ان کے ہاں عبادات تھیں، ان سب کا انہوں نے مذاق اڑا کر اس کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا. اس کی جگہ خرافات کو اتنی شدت کے ساتھ ان میں جاری کیا ہے کہ آج وہ اپنی عبادی جو ایام ہیں یا عبادت کے جو ارکان ہیں، افعال ہیں، ان کو انجام نہیں دیتے، لیکن یہ ہالووین اور اس طرح کے بہت سارے جو مختلف افعال ہیں ان کو پوری شدت کے ساتھ انجام دیتے ہیں. یعنی خرافات نے اتنا غلبہ وہاں پر کر لیا. ادھر سے مسلمانوں کے دوران، مسلمانوں کے اندر البتہ ایک بڑی پیچیدہ ہسٹری ہے اور انہوں نے ابتدائے اسلام سے نفوذ کیا ہے. آپ کو یہودی تقریباً ہر مسلمان بادشاہ کی بغل میں نظر آ جائیں گے، اب وہ شام میں بیٹھا ہوا سرجون ہو یا ابن زیاد کی بغل میں بیٹھا ہوا ماقل ہو، سے لے کر یہ جتنے بھی افراد ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہیں انہوں نے مسلسل کنٹینیوسلی جو ہے وہ ایک سلسلے کو جاری رکھا کہ نفوذ کے ذریعے سے مسلمانوں کو ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے جتنی اپنی قدرت استعمال کی وہاں سے ہمارے آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بڑا زبردست پازیٹیو اور اسلام کا ایک ڈیفنسو سسٹم جاری رہا کہ جس نے مسلسل ان یہودیوں کی جو سازش کاریاں تھیں اس کو ڈیفینڈ کیا. میں تھوڑا سا ذرا آیت کی طرف پلٹتا ہوں بات کو اور پھر یہیں سے آگے بات کو کنٹینیو کروں گا کہ قرآن کریم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے لتجدن، آپ حتمن ضرور بل ضرور پائیں گے، یعنی تاکید کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ یو ول ڈیفینیٹلی آپ کو جو ہے یہ چیز ملے گی. کیا اشد الناس عداوتا للذین آمنوا، لوگوں کے درمیان شدید ترین، اشد الناس عداوا، لوگوں کے درمیان میں بدترین اور شدید ترین دشمنی کرنے والے، للذین آمنوا، ایمان والوں سے دشمنی کرنے والے کون ملیں گے؟ الیہود، یہودی. تو اب ایک بات ہمیں قرآن سے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ انسانوں میں مؤمنین سے بدترین دشمنی کرنے والے جو ہیں وہ یہ یہودی ہی ہیں، اور ان یہودیوں نے طول تاریخ میں مختلف انداز سے کام کرنے کی کوشش کی. ویسٹ میں ان کا جو داؤ چلا، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، کہ صلیبی جنگوں وغیرہ کے ختم ہونے کے بعد دنیا جو ہے وہ ایک نئے فیز میں داخل ہو رہی تھی، افکار میں تبدیلی آ رہی تھی، وہیں پر انہوں نے بیسیکلی، یعنی اگر آپ دیکھیں گے کہ جو انہوں نے نفوذ پیدا کرنا شروع کیا ہے وہ انٹلیکچوئل بیس سے شروع کیا، اور انٹلیکچوئل بیس سے انہوں نے مختلف علوم میں اپنے ماہرین کو تیار کرنے کے بعد ان ماہرین کے ذریعے سے پہلے جو ہے وہ علوم کی جو کیفیات ہیں ان کو تبدیل کرنا شروع کیا، اور علوم کے ذریعے سے ہی پوری کی پوری جو تھاٹس ہیں ان کو تبدیل کرنا شروع کیا، اور مذہب مخالف جو افکار ہیں ان کو پیدا کرنا شروع کیا، لوگوں کو جو ہے وہ دنیا بھر میں جتنے بھی اس وقت فکری انحرافات ہیں ان کو جب آپ تلاش کرنے جائیں گے اس کے پیچھے آپ کو کوئی نہ کوئی یہودی ملے گا. اسی طرح سے مختلف علوم کے اندر انہوں نے مختلف ایکسپرٹس کو تیار کیا، اور پہلا جو انہوں نے اپنا اسٹرانگ بیس بنایا وہ علمی اور انٹلیکچوئل بیس تھا. دوسرا بیس جو انہوں نے تیار کیا وہ اقتصادی تھا، یعنی اسی کے پیرلل آپ دیکھیں کہ سرمایہ دارانہ نظام اور اس کی اس کو اسٹرینتھن کرنے میں انہوں نے جس طریقے سے مختلف علاقوں پہ قبضے کیے، مختلف جگہوں پہ نفوذ پیدا کیا، اور بجائے ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ حکومت جو ہے وہ تیسرا فیز ہے، یعنی پہلے آپ انٹلیکچوئل بیس اپنا اسٹرانگ کرو، دوسرے نمبر پر آپ اپنا اقتصادی بیس اسٹرانگ کرو، جب آپ ان دو چیزوں کو قابو میں کر لو گے تو پھر حکومت خود بخود آپ کے پیروں میں آئے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی دریافت بالکل صحیح ہے، اور مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو یہ کرنے جا رہے ہیں وہ غلط ہے. یعنی دا پوائنٹ از کہ جو انہوں نے سوچا ہے یا جو پلاننگ یہ کر رہے ہیں یا جو فیز انہوں نے طے کیا ہے وہ بالکل صحیح ہے. آپ انٹلیکچولی اپنے آپ کو اسٹرینتھن کریں, اکنامیکلی اپنے آپ کو اسٹرینتھن کریں, حکومت آپ کے پیروں میں. تھوڑا سا اگر ہم اسلام کی ابتدائی اس کی طرف پلٹیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علمی اعتبار سے قرآن ایک محکم دلیل, ایک محکم جو ہے وہ علمی اور انٹلیکچوئل بیس, اور خود آپ کی ذات گرامی انٹلیکچوئل اعتبار سے ایک محکم بیس. ادھر سے جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی دولت, یہ دو چیزیں مل رہی ہیں کہ جو اسلام کا بیس بنا رہی ہیں. آگے چل کر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ اسلام کا جو اقتصادی بیس ہے وہ محکم رہے اور انٹلیکچوئل بیس بھی محکم رہے, اس کے لیے آپ نے باقاعدہ انتظامات بھی کیے. یہ ایک سلسلہ ہے. اس وقت اگر ہم ان کو اور جو انہوں یہ کام کر چکے ہیں اس سے مقابلے کی بات کریں اور آزادی اور مقاومت کی بات کریں, تو ہمیں پہلے مرحلے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ لوگ انٹلیکچولی وہ ڈیپتھ حاصل کر چکے ہیں جو ہم نے ابھی حاصل نہیں کی ہے, ہمیں اب آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے اقتصادی اعتبار سے یہ اس وقت ریشوں میں گھسے ہوئے ہیں دنیا کے, اور آپ جا کر دیکھیں گے, میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ دنیا کا کوئی بزنس آپ کو بڑا ایسا نہیں ملے گا کہ جس میں آپ جب اینڈ پر یعنی ٹاپ پر پہنچیں گے تو آپ کو کوئی یہودی نہ ملے. ساری بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز ان کے ہاتھ میں ہیں, میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے, اسلحے کی فیکٹریز ان کے ہاتھ میں ہیں, ساری بڑی ٹریڈز یہ کر رہے ہیں, سارے بڑے بینکس ان کے ہاتھ میں ہیں. دنیا کے اندر جتنا بھی انفلوئنشیل ہے آپ کو افراد ملیں گے وہ یہی لوگ ملیں گے. اچھا, انہوں نے اس دور میں بھی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے جب رینیزنس کے درمیان میں ایک اپنا انٹلیکچوئل بیس مضبوط کرنے کی کوشش کی تو پھر ایک سٹیج پر آ کر انہوں نے چھوڑ دیا, ایسا نہیں ہے. ابھی بھی آپ جا کر دیکھیں گے تو آپ کو ان کی یونیورسٹیز دنیا کی بیسٹ یونیورسٹیز کے طور پر ملیں گی, ان کا جو ریسرچ بیس ہے وہ ابھی تک اسٹرانگ ہے. ادھر سے اکنامکس میں یعنی آپ چلے جائیں ایگریکلچر میں چلے جائیں تو آپ کو یہودی ملیں گے, لائف اسٹاک میں آپ چلے جائیں تو آپ کو یہودی ملیں گے, فارماسیوٹیکل میں یہودی ہے, انڈسٹری کے اندر یہودی ہے, سارے بڑے برانڈس جو ہیں وہ آپ کو یہودی ملیں گے, سارے بڑی دنیا کی جتنی بھی چیزیں آپ اٹھائیں گے ان میں آپ کو یہودی ملیں گے. تو دونوں چیزوں کو اسٹرینتھ آج بھی وہ انہی دونوں چیزوں کو اسٹرینتھن کیے ہوئے, ایک طرف سے اکنامکس ان کے ہاتھ میں ہے, دوسری طرف سے پوری دنیا کی ٹیکنالوجی ان کے ہاتھ میں ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ جو کرونا کے حوالے سے بیماری کے حوالے سے بحث چل رہی ہے, ادھر سے جو ہے وہ 5G کے حوالے سے بحث چل رہی ہے, لوگوں کو اپنا غلام بنانے کے حوالے سے جو بحث چل رہی ہے, تو وہ ایک پورا انٹلیکچوئل فریم ورک ہے جس کے اندر کام ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ کام ہو رہا ہے. ہم اس کے مقابلے پہ کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری ریسرچ کہاں ہے؟ ہمارے پاس ہے کوئی ریسرچ کا ادارہ؟ اصل ہمارے پاس ریسرچ کے ادارے نہیں ہیں کہ جو ان کی افکار ان کے انحرافات فکری کو اول جواب دے سکے اور پھر آپ کے لیے پلاننگ کر سکے. اسی طرح سے اقتصادی طور پر یہ میں یعنی آپ سب سے مخاطب ہو کر یہ بات کہنا چاہتا ہوں, اس کو سمجھیں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہودیت جیسے مومنین کے بدترین دشمنوں سے مقابلہ کریں کہ جنہوں نے یقیناً اسلام کو بھی نقصان پہنچایا ہے, آئمہ اہل بیت علیہ السلام کو بھی نقصان پہنچایا ہے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان سے مقابلہ کریں تو جو بہت زیادہ ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو انٹلیکچوئل بیس کو بھی اسٹرانگ کرنا پڑے گا اور اپنے جو ہمارا اکنامک بیس ہے اس کو بھی اسٹرانگ کرنا پڑے گا. یہ دو بیس آپ اسٹرانگ کریں, آپ کے پاس بھی حکومت آپ کے پیروں میں ہے اور آپ جو ہے وہ دنیا کے اندر اسی طرح سے نفوذ پیدا کر سکتے ہیں جیسا کہ انہوں نے کیا. ہم ابھی تک جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک ایسی فضا میں کھڑے, بعض اوقات ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ ہم نے کیوں ان کو سازش کرنے دی, ہم نے کیوں ان کو جو ہے نا وہ اپنے اندر نفوذ کرنے دیا ہے, تو میں اس کا جواب بڑے آسانی سے دے دوں. دیکھیں, حق کا ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ حق ہوتے ہوئے کبھی بھی باطل راہوں کو اختیار نہیں کر سکتا. ہم اپنا نفوذ قائم کرنے کے لیے کسی کو ناحق اور بیجا قتل نہیں کر سکتے, ہم اپنا نفوذ قائم کرنے کے لیے کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے, ہم اپنا اثر و رسوخ یا دین حق کو سربلند کرنے کے لیے لوگوں کا استحصال نہیں کر سکتے, انہیں لوٹ نہیں سکتے, انہیں دھوکہ نہیں دے سکتے. جبکہ جو زائنسٹ بیس ہے اس نے یہ سارے ٹولز استعمال کیے ہیں اور آج بھی دنیا میں استعمال کر رہا ہے. اب جس چیز کی طرف یہ جا رہے ہیں, اس وقت آپ اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ فلسطین میں ان کی عبادت گاہوں کا جو یہ ڈرامہ کرتے ہیں کہ جی ہماری عبادت گاہیں ہیں یا فلاں ہیں, یہ سب ایک ڈرامہ ہے. یہ لوگ دین سے, خصوصاً جو زائنسٹ افکار ہیں ان کی بات میں کر رہا ہوں, کہ وہ یہ دین سے اتنا دور ہو چکے ہیں, ان کو دین مذاق لگتا ہے. یہ بنیادی طور پر شیطان پرست فرقہ ہے کہ جو شیطان کی حکومت خدا کے مقابلے پر حکومت کے جو ہے وہ خواب دیکھ رہا ہے. آپ انہوں نے جس طرح سے کتابوں میں تحریف کی, آپ جا کر دیکھیے کہ اس میں بنیادی طور پر خدا کو ایک کمزور ہستی کے طور پر دکھایا گیا ہے، کہ جو کشتی میں مثلا نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر کفر نہ باشد، کہ حضرت یعقوب سے جو ہے وہ کشتی میں ہار جاتا ہے، اور اس طرح کے، یا حضرت داؤد کے ساتھ، یا مختلف چیزیں اس طرح کی جو ہیں انبیاء کے حوالے سے، جو ہے نا کسی نبی کو جو ہے نا وہ کنٹرول کرنا چاہ رہا ہے، وہ نبی کنٹرول میں نہیں آ رہا وغیرہ، اس طرح کے بے تحاشا انحرافات ہیں. انبیاء کے خلاف آپ دیکھیں تورات جو ہے اس میں اندر، آپ کبھی بھی اولڈ ٹیسٹمنٹ اٹھا کے پڑھیں آپ حیران ہوں گے کہ کس قدر انہوں نے انبیاء کے متعلق جھوٹ بولا ہے اور انبیاء کے خلاف سازشیں کی ہیں. تو اب اس وقت جو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ فلسطین کو بہانہ بنا کر بنیادی طور پر پوری دنیا کے اوپر طاغوت اور شیطان پرستی کا جو غلبہ ہے اس کے لیے یہ سارے کے سارے جو ہے وہ کام کیے جا رہے ہیں. اور اس وقت اسرائیل کی مخالفت اور اسرائیل کے خلاف کوئی بھی اقدام بنیادی طور پر شیطان کے خلاف کام ہے، اور شیطان کے خلاف کام جو ہو بھی ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ حق اور حق کی حمایت میں کام ہے. لیکن ہماری مجبوری یہ کہ ہم دھوکہ نہیں دے سکتے، ہم استحصال نہیں کر سکتے، ہم کسی کو ناحق قتل نہیں کر سکتے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ حق کمزور ہے. یہ باطل کی کمزوری ہے جس کی وجہ سے وہ یہ سارے چیزیں اختیار کرتا ہے، دھوکے دیتا ہے لوگوں کو، لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کو جو ہے وہ انحراف کا شکار بناتا ہے. اب دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے نفوذ کے لیے، حتیٰ بے شرمی کو، بے حیائی کو، فحاشی کو، انہوں نے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے یہ حد حد سے گزر جانے والے ہیں. یعنی ان کے اندر غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ اپنی خواتین کو بھی اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنی عورتوں کو بھی استعمال کرتے ہیں. کوئی بھی جو ایتھیکل ویلیو ہے حکومت اور نفوذ حاصل کرنے کے راستے میں، یہ اس سے جو ہے وہ گزر جاتے ہیں. ہم نہیں کر سکتے. اب اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم کمزور ہیں. ہمیں سب سے بڑا جو اپنے اوپر اعتماد ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم جس راستے پہ ہیں ہمارے پیچھے خدا ہے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا میں بنیادی طور پر ہمیں اور آپ کو یہی پیغام دیا ہے کہ دیکھو اگر باطل تمام تر جو اپنے یعنی نفوذ کے ساتھ، تمام تر اپنی سلطنت کے ساتھ ہر چیز پر قابض ہو چکا ہو، سارا کچھ اس کے اختیار میں ہو، سب کچھ وہ اپنے کنٹرول میں لے چکا ہو، لیکن اگر آپ کے ساتھ خدا ہے تو آپ 72 افراد کے ساتھ، اس وقت اگر آپ یزید کی حکومت کا اسپین دیکھیں گے، آج کی دنیا میں آپ کو اس طرح کی یعنی حکومتیں نہیں ملیں گی. یعنی وہ شام سے شروع ہو کر اور یعنی آپ کے مدینہ سے لے کر ایران کی حکومتیں ان کو شامل کریں، کتنی بڑی حکومت ہے اس وقت یزید کے پاس. لیکن 72 افراد کا انقلاب جو ہے اس نے پورے تاریخ میں اس کو جو ہے وہ نیست و نابود کر کے رکھ دیا. یہی چیز ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اور آپ کو امکانات پر، یہ لوگ ہیں کہ جو امکانات پر بھروسہ کرتے ہیں. وہ جو اقبال کا شعر ہے نا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، اور مومن ہو تو لڑتا ہے بے تیغ سپاہی. اس کا معنی یہ ہے کہ مومن کے پاس جو سب سے بڑا ہتھیار ہے، مومن کے پاس جو سب سے بڑا اسلحہ ہے وہ پروردگار کے اوپر توکل کا ہے. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی جو ہمیں بصیرت دینی نظر آتی ہے، اور واقعاً ان کی جو ہے سیاسی صلابت اور ان کی جو ہے وہ نظر جو ہے وہ یہاں پہ نظر آتی ہے کہ انہوں نے اس دور میں، اس جو آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کو اس دور میں سینس کرتے ہوئے، ان کو جو ہے وہ امریکہ کو شیطان اکبر کہا، اس لیے کہ پوری دنیا میں اسرائیل کو بنانے سے لے کے سپورٹ کرنے تک، اس کو اسلحہ فراہم کرنے سے سیاسی سپورٹ کرنے تک برطانیہ اور امریکہ نے جو رول پلے کیا ہے وہ شرماور ہے. یعنی دنیا میں آپ جا کر دیکھیں کہ اتنا شرماور جو ہے وہ بیہیویئر شاید ہی کسی اور نے کیا ہو جو امریکہ اور برطانیہ نے اسرائیل کے قیام کے لیے کیا ہے. اور اسرائیل کے قیام کے لیے حتیٰ انہوں نے اپنے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ نوعی بغاوت کی ہے، اپنے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، لہذا وہاں کی اپنے افراد جو ہیں وہ ان کے مخالف ہیں اور ان سے جو ہے وہ نفرت کرتے ہیں، جیسے جیسے ان کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اسرائیل کے بقا کے لیے جو ہمارے اور ہمارے بچوں کو جو ہے وہ قربان کیا گیا. لیکن اس میں مسئلہ کیا ہے کہ خود امریکہ اور برطانیہ کی جو حکومتیں ہیں وہ انہی زائنس پنجوں کے درمیان میں ہے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے آپ دیکھیے کس طریقے سے یہ جو ہے زائنسٹ کا جو ہے چمچا ہے، کہ کھلے عام یعنی اعلان کیا جا رہا ہے کہ جہاں کہیں پر بھی امریکہ میں جو ہے وہ جس یونیورسٹی میں زائنزم کے خلاف تعلیم دی جائے گی وہاں پر جو ہے وہ ہم اس کی فنڈنگ روک لیں گے. آج زائنزم اپنی پوری قوت کے ساتھ ہے. یوم قدس جب منایا جاتا ہے اس کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنی اس اسرائیل مخالف اس طاغوت مخالف جو مقاومت ہے اس کا ادامہ رکھتے ہیں، اس کو جاری رکھتے ہیں، اس کو کنٹینیو رکھتے ہیں، اور وہ قوت جمع کرتے رہتے ہیں کہ جو قوت ہمیں ہر موقع پر باطل کے مقابلے پر کھڑا ہونے کی قوت عطا کرتی ہے۔ لہذا اس وقت جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے عزیزان من، مسلمانوں کے لیے جو لمحہ فکریہ ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کے قبضے میں ہمارا نہ صرف قبلہ اول ہے بلکہ آل سعود کی شکل میں وہ ہمارے قبلہ دوم پر بھی قابض ہو چکا ہے، نفوذ ان کا ہر جگہ پر موجود ہے، اور انہوں نے اپنے طور پر جو وہ کر سکتے تھے وہ کیا ہے۔ دنیا میں جتنا ظلم ہو رہا ہے اس کے پیچھے آپ کو یہی زائنس ملیں گے۔ فلسطین یقیناً وہ مرکز ہے، اور فلسطین کی تاریخ میں آپ دیکھیں کہ انہی عرب ملکوں نے کیا ان کا رول تھا، مصر کا کیا رول رہا ہے، اردن کا کیا رول رہا ہے، شام کا کیا رول رہا ہے، یہ لوگ مل کر بھی اکٹھے ہو کر بھی جو ہے اسرائیل جس وقت بالکل ایک نوزائیدہ حکومت تھا یہ کچھ نہیں کر سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے لوگ خریدے ہوئے تھے، ان کی حکومتیں خریدی ہوئی تھیں، ان کی آرمیز خریدی ہوئی تھیں۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب انقلاب اسلامی آتا ہے اور انقلاب اسلامی کی جو ہے وہ فر کی حیثیت سے حزب اللہ لبنان آتی ہے، تو 33 روزہ جنگ میں اسی اسرائیل کو کہ جس نے پورے عالم عرب کو جو ہے وہ خاک چٹا دی تھی، 33 دن میں اس کی ناک کو جو ہے وہ زمین پر رگڑ کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ ایک چھوٹ کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرہ باذن اللہ۔ اور اس جنگ کے بعد سے ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اسرائیل اپنے ٹینکس پر، اپنے اسلحے پر، اپنے جس چیز پر بھی غرور کرے، اگر ہمارے پاس ایمانی جوش و جذبہ ہو ہم آج بھی طاغوت کو شکست دے سکتے ہیں۔ لیکن عزیزان من، ایک اہم ترین پیغام جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، القدس نزدیک ہے، اور ہمیں کسی بھی طرح سے آج یہ جو لاک ڈاؤن چلا ہے ان سب کے پیچھے ایک مقصد یہ بھی ہے لوگوں میں خوف اور ہراس اور یہ ساری چیزیں پیدا کرنے کے بعد کہ ہمیں یہ سمجھایا جائے کہ تمہاری ان چیزوں میں سے کسی چیز کی اہمیت نہیں ہے، ہم جب جو چاہیں گے وہ کریں گے۔ مجھے اس بات کی تقریباً میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اپنی کم از کم مومنین سے پاکستان کی اس بات کی خوشی ہے کہ انہوں نے ایام امیر المومنین میں مجالس کو جس طرح سے برپا کیا، جلوسوں کو جس طرح سے برپا کیا، انہوں نے اس بات کا جواب دیا کہ دنیا میں خطر جس لیول پر آ جاتے کہ ہم احتیاط کے خلاف نہیں ہیں، جہاں کہیں پر بھی احتیاط سے ہاتھ اٹھایا جائے گا، ایس او پیز کی مخالفت کی جائے گی، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن ہم نے ایس او پیز کے تمام تر رعایت کے ساتھ اپنی عبادتوں کو، اپنی مجالس کو، اپنے جلوسوں کو انجام دے کر یہ سمجھایا ہے کہ ہم ہر صورت میں عزاداری سے ہاتھ اٹھانے والے نہیں ہیں، اور یہ عزاداری ہی ہمارے لیے طاغوت کے مقابلے پر سب سے بڑا سہارا ہے، اور طاغوت کے مقابلے پر، ظلم کے مقابلے پر آواز اٹھانے کے لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عزاداری جاری رہے گی انشاءاللہ۔ اور ہم اسی پلیٹ فارم سے قبلہ اول کی حفاظت کے لیے بھی، خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے بھی، تمام جتنے بھی مقامات مقدسہ ہیں ان کی حفاظت کے لیے، اور اسی پلیٹ فارم سے ہم نہ صرف فلسطین کی آزادی اور فلسطین کی مقاومت کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں، کشمیر میں ہونے والے ظلم کے خلاف ہم اسی طرح سے، یعنی ہمارے لیے اسرائیل میں اور بھارت کی ظالمانہ حکومت جو مودی کی ہے اس کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے، اور یہ ہمارے لیے برابر کے ظالم ہیں، دونوں نے ظلم کی جو داستانیں برپا کی ہیں۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اس وقت اب غور کرنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے کہ وہ کون سا طریقہ کار ہے، وہ کون سا راستہ ہے، یا وہ کون سا خط ہے کہ جو ہمیں اس وقت دنیا کی جو ہے وہ ان طاقتور حکومتوں سے لڑوانے کا اور ان کے مقابلے پہ کھڑا ہونے کے حوصلہ عطا کرتا ہے، اور ہمیں ان کے مقابلے پہ استحکام عطا کرتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ جتنی بھی تکفیری آؤٹ فٹس ہیں، چاہے وہ القاعدہ ہو، چاہے وہ داعش ہو، چاہے وہ طالبان ہوں، یہ سارے کے سارے انہی یہودیوں کی پیداوار ہیں، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ کو چیلنج کرتا ہوں میں کہ آپ مجھے دکھا دیے کہ کسی ایک جگہ پر داعش نے جو ہے وہ یہودیوں کے خلاف اعلان کیا ہو، القاعدہ نے کبھی یہودیوں کے خلاف کوئی ایکشن لیا ہو، انہوں نے طالبان نے کبھی یہودیوں کے خلاف کوئی بات کی ہو۔ حتیٰ ثابت ہوا ہے، آن ریکارڈ ہے، ٹی وی کا پاکستان کا اینکر لا کر آپ کو جو ہے وہ چیزیں ثابت کرتا ہے اور لا کر دکھاتا ہے کہ ابو بکر بغدادی جو وہ اسرائیلی ایجنٹ تھا جس کو ٹرین کر کے وہاں پر بھیجا گیا تھا۔ تو انہوں نے پورا، ان کی سازش کا ایک طریقہ کار ہے، انہوں نے جس طریقے سے عیسائیت کی شکل کو تباہ و برباد کیا، انہی تکفیریوں کے ذریعے سے یہ اسلام کی شکل کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا مسلمانوں کے ساتھ ہوش میں آنے کی ضرورت ہے۔ خط امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ وہ خط ہے کہ جو انشاءاللہ اسرائیل کو نابود کرے گا، اور جس طرح سے رہبر معظم نے کہ خدا ان کی کو طول عمر عطا کرے، خدا ان کے ہاتھ سے اس انقلاب کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں میں منتقل کرے۔ رہبر موسم نے انشاءاللہ جس طرح سے فرمایا ہے کہ انشاءاللہ آج سے کچھ سال پہلے فرمایا تھا کہ 25 سال سے زیادہ نہیں رہے گا اسرائیل، اور یہ جتنے بھی حالات جا رہے ہیں انشاءاللہ یہ سارے کے سارے حالات خود اسرائیل کی نابودی کی طرف جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ فلسطین آزاد ہو کر رہے گا، ہم بیت المقدس میں دوبارہ نماز ادا کریں گے، اور انشاءاللہ اسرائیل دنیا کی جو صورت اور شکل ہے اس سے حتماً نابود ہوگا۔ اس دعا کے ساتھ اس سلسلے کو اتمام کرتے ہیں کہ پروردگار ماہ مبارک کے رمضان کے ان مبارک ساعتوں میں، جیسے جیسے ماہ مبارک کے رمضان اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہوتا ہے، یہ اس کا اختتام نہیں ہوتا، اکمال ہوتا ہے، ایک طرح نوعی کمال حاصل کر رہا ہوتا ہے، جیسے ایک ماؤنٹینئر جب چوٹی پہ چڑھ رہا ہوتا ہے تو جیسے جیسے چوٹی کے نزدیک جا رہا ہوتا ہے پہاڑ ختم نہیں ہو رہا ہوتا بلکہ کمال حاصل ہونے کی منزل حاصل ہو رہی ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے جیسے جیسے رمضان اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، رمضان ختم نہیں بلکہ اپنے کمال کی طرف پہنچ رہا ہے۔ لہذا ان ایام میں اپنی عبادتوں کو شدید کریں، اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ توسل کو شدید کریں، اپنے روزوں سے صحیح استفادہ کرنے کی کوشش کریں، اور دعا کریں کہ پروردگار بحق محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام منتقمین مظلومین جہان امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، بار الہ بحق محمد و آل محمد فلسطین کے مظلومین جہاں دنیا بھر میں ان کے لیے جو بھی مقاومت ہو رہی ہے اس سارے مقاومت کو کامیابی کے ساتھ ہمکنار فرما، اسرائیل کے وجود کو نابود فرما، دنیا کی طاغوتی حکومتوں کے وجود کو نابود فرما، امام کی عدل اور انصاف کی حکومت کو قائم فرما، بار الہ تمام علماء مراجع اعظم کی حفاظت فرما، جہاں جہاں مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں، بحرین میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، سعودی عرب میں، لبنان میں، نائجیریا، ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما، فلسطین، میانمار، کشمیر کے مومنین کو نصرت و کامیابی عنایت فرما، بار الہ تمام علماء مراجع اعظم بالخصوص آیت اللہ سیستانی رہبر معظم انقلاب، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، حزب اللہ، حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ، انصار اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما، حشد الشعبی اور اس کی رہبریت کی حفاظت فرما، جہاں جہاں ہمارے مجاہدین اور مدافعین حرم اس وقت باطل سے برسر پیکار ہیں ان کو بالخصوص نصرت و کامیابی عنایت فرما، جہاں جہاں پر بھی مقاومت اس وقت اسرائیل کے خلاف طاغوت کے خلاف کام کر رہی ہے بار الہ اس کو نصرت و کامیابی عنایت فرما، ہم سب کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔